عزا کے دن فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، آبادی کربلا کے دن آ پہنچے، اے اہل عزا لا شکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاشے پسر آن کے لے جا بانو، چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجا بانو، دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم تیرا رشک قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے، زباں تشنا جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا، زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی، یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئی ناموسِ رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہائے ہائے بھائی، یا فیضہ دوڑی سوئے در پھینکے سر پر سے ردا، پیٹتی زینب مضطر نکل آئے باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پا دیکھا، علی اکبر کو نے ڈھال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ ہائے ہائے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے، خصال راس آیا نا میرے بچے کو، اٹھارواں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ہے ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہے ہے لاش اکبر کی جو۔
سبیل مقدس، قرآن و اہل بیت سے عقیدت، کامیابی کی ضمانت۔
فاتحہ، اللہم صل علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. أيها الغرامي اسلام میں حق کو پہچاننے حق قبول کرنے حق پر عمل کرنے اور حق کا ساتھ دینے کی بہت تاکید ہے. اسلامی تعلیمات میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری حق شناسی ہے, حق کو پہچاننا ہے. صرف پہچاننا ہی نہیں, پہچاننا مقدمہ ہے عمل کا. حق کو پہچانے بھی اور حق کے مطابق اپنی زندگی کو اٹھا لیں, حق کے مطابق عمل کریں, چاہے اس میں بظاہر ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی انگوٹھیوں یا تلواروں پر خوبصورت اور بامانہ کلمات لکھے ہوتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی تلوار پر, رسول خدا کی وہ تلوار جو عاشور کے دن امام حسین کے ہاتھوں میں تھی اور اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس ہے, اس تلوار پر بھی ایک عبارت لکھی ہوئی تھی. اس پر لکھا ہوا تھا سل من قطعک وقل الحق ولو على نفسك واحسن من اساء اليك. تین اہم سواجی گوشوں کی طرف اس جملے میں اشارہ کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ سل من قطعک, جن لوگوں نے تم سے رشتہ توڑ دیا ہے تو ان سے رشتہ جوڑے رہو. اسلام میں رشتہ توڑ لینا ممدوح نہیں ہے. جو ہم سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں ان سے تو رشتہ جوڑنا ہی ہے, لیکن جو جن لوگوں نے ہم سے رشتہ توڑ لیا ہے, ہم سے نہیں ملنا چاہتے, پھر بھی ہمیں ان سے اپنا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے. وَقُلِ الْحَقِّ, اور ہمیشہ حق بولو, حق پر چلو, حق کے مطابق عمل کرو, حق کا ساتھ دو. ولو علی نفسک, چاہے وہ حق تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. حق ہے بہرحال, ہمارے موافق ہو یا ہمارے مخالف ہو. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جو چیز ہمارے مطابق ہے, ہمارے موافق ہے, اسے اپنا لیں, جو چیز ہمارے مخالف ہے, ہمارے خلاف ہے, اسے ٹھکرا لیں. نہیں, قبول یا رد کرنے کے لیے معیار ہمارا ذاتی نفع نقصان نہیں ہے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز حق ہے یا نہیں. حق ہے تو اپنا لیں گے, باطل ہے تو اسے ٹھکرا دیں گے. قل الحق ولو علی نفسک, جو تلوار پر لکھا تھا سرکار ختمی مرتبہ تھے, کہ حق بولو, حق پر چلو, حق کا ساتھ دو, چاہے وہ حق تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. احسن من اساء الیک. اسلام کا جو اعلی اخلاقی سبق ہے اس کا بھی جملہ حضرت کی تلوار پر لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تم ان کے ساتھ بھی اچھائی کرو. یہ تین اہم سماجی گوشوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے. دیکھیے عبادات کا اسلام میں اپنا مقام ہے, وہ اپنی جگہ ہے. اخلاقیات تو اصول معاشرت کی بھی اسلام میں بہت اہمیت ہے. جو لوگ اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلا ہوا دین کہتے ہیں وہ ان جملوں پہ غور کریں کہ اسلام میں تلوار تو ہے مگر کیسی تلوار ہے, عدل کی تلوار ہے یا ظلم کی تلوار ہے, اخلاق انسانی اخلاق کی تلوار ہے یا انسانی اخلاق کا گلا کاٹنے والی تلوار ہے. عام طور سے تلوار وغیرہ اسلحے وغیرہ کے اوپر وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں, وہ عبارتیں لکھی جاتی ہیں جو انسان کے اندر جوش و خروش پیدا کرے, جو انسان کے اندر آگ بھر دے. لیکن حضور اکرم کی تلوار پہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, سل من قطعک, جو تم سے رشتہ توڑے اس سے تم رشتہ جوڑے رہو. وقل الحق ولو علی نفسک, ہمیشہ حق کہو. آج آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں گے کہ دنیا مفاد دیکھتی ہے اور اسے عقل مندی مانا جاتا ہے, مفاد دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا مفاد کس چیز میں ہے, جہاں ہمارا مفاد ہے وہی حق ہے. اور اس سے مطلب نہیں ہے کہ حق ہے یا باطل, حق ہے تو ساتھ دے چاہے وہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو. لیکن یہ اسلام کی اعلیٰ قانون ہے. اسلامی نقطہ نظر سے حق کو صرف قبول ہی نہیں کرنا ہے بلکہ حق کو پہچاننے کے بعد حق کو قبول کرنا ہے, قبول کرنے کے بعد اس کو بیان بھی کرنا ہے, اس کا دفاع بھی کرنا ہے, اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا بھی ہے. صرف مان لینا کافی نہیں ہے. کربلا میں بہت سے ایسے افراد تھے جو حق کو پہچانتے بھی تھے اور حق کو مانتے بھی تھے, لیکن حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. مسروق بن وائل عمر اسعد کی فوج کا ایک سپاہی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن حوزہ نامی شخص امام حسین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے کے ارد گرد خندق کھود کر اس میں آگ جلا دی تھی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. عبداللہ بن حوزہ یہ منظر دیکھ کر امام حسین کو خطاب کر کے کہتا ہے, تعجلت بالنار, الیعوذ باللہ, الیعوذ باللہ, تمہیں جہنم میں جانے کی بہت جلدی ہے. وہ امام حسین جنہیں رسول خدا نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے, یہ خبیث انہیں جہنمی بتا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسے بدعا دی, اللہم احفظہ الی النار, خدایا اسے واصل جہنم فرما, خدایا اسے آگ میں ڈال دے, نظر آتش کر دے. مفروق بن وائل کا بیان ہے کہ امام حسین کے دہن اقدس سے اس جملے کی ادا ہوتے ہی عبداللہ ابن حوزہ کا گھوڑا بھڑک گیا اور اس کے گھوڑے نے اسے اس آگ کے گڑھے میں گرا دیا اور وہ آگ کے شعلوں کے درمیان جل کر خاکستر ہو گیا, جل کر راکھ ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر مسروق بن وائل کی رائے بدل گئی.
وہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں اور میں نے کربلا آ کر غلطی کی ہے, اب میں حسین سے جنگ نہیں کروں گا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کربلا سے بھاگ گیا. مفروق بن وائل نے حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا, قبول بھی کر لیا, لیکن حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوا. حق کا ساتھ دینے کے بجائے کربلا سے بھاگ کھڑا ہوا. باطل کا بھی ساتھ نہیں دیا لیکن حق کا بھی ساتھ نہیں دیا. صرف حق کو پہچان لینا اور حق کو مان لینا کافی نہیں ہے, بلکہ حق کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام حل من ناصرین ینصرنی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. حق پہچاننے کے بعد کربلا سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ حر کی طرح امام حسین کی اسے نصرت کرنا چاہیے. وہ افراد جو حق پہچان کر حق کی مدد نہیں کرتے, گرے ایریا میں پناہ لینے والوں کی تعداد دنیا میں کم نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر کا بیان ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا ایک شخص خیمے کی طرف چلا رہا ہے, اس کی کمر سے تلوار بھی لٹک رہی تھی. اس کا نام کثیر بن عبداللہ تھا. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا جی مولا, شر اہل الارض, روح زمین کا یہ بدترین انسان ہے. امام نے فرمایا اسے آنے دو, دیکھیں اسے کیا کام ہے, کیا کہنا چاہتا ہے. جناب حبیب امام حسین کے محافظ تھے. جب وہ خیمے کے قریب آ گیا تو حبیب نے اس سے دریافت کیا, تمہیں کیا کام ہے, کس لیے آئے؟ اس نے کہا میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں. جناب حبیب نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, تم امام حسین سے مل سکتے ہو لیکن تلوار کے ساتھ نہیں. اس نے کہا میری تلوار مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی. جناب حبیب نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں تلوار کے ساتھ امام حسین سے ملوں گا, میں عمر سعد کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. جناب حبیب نے فرمایا میں تمہیں اکیلے مسلح ہو کر نہیں جانے دوں گا, ملو امام حسین سے مگر میں تمہیں اکیلے مسلح ہو کر کے نہیں جانے دوں گا, میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری تلوار کے قبضے پر میرا ہاتھ ہوگا. اس نے کہا کہ ابھی تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ میری تلوار کے قبضے پر اپنا ہاتھ رکھ سکے. حبیب نے جواب دیا کہ کسی میں اتنی جرأت بھی نہیں ہوئی ہے جو اس جگہ سے آگے بڑھ سکے. سن کر وہ واپس چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا. امام نے حبیب سے پوچھا اسے پہچانتے ہو؟ حبیب نے جواب دیا جی ہاں مولا, یہ ایک اچھا انسان ہے, خوش نام ہے, بدنام انسان نہیں ہے. اس کا نام قرہ بن قیس ہے. قرہ قریب آیا, ادب و احترام کے ساتھ اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھ دی. امام حسین کے پاس جا کر اس نے عمر سعد کا پیغام دیا, پیغام دے کر خیمے سے باہر آ گیا. جناب حبیب نے اس سے کہا قرہ تم مجھے جانتے ہو اور میں تمہیں, میں بلا سبب اور بلا دلیل کسی کی حمایت نہیں کرتا. تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ حسین حق پر ہے, عمر سعد باطل پر ہے. آؤ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. قرہ بن قیس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ حسین حق پر ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عمر سعد باطل پر ہے, لیکن میں اس وقت قاصد بن کر آیا ہوں, پیغام کا جواب عمر سعد تک پہنچا کر کے میں واپس آ جاؤں گا. لیکن وہ پلٹ کر آیا نہیں. ایسے افراد کی ایک طویل فہرست ہے جو حق پہچانتے ہوئے بھی حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوئے. عبداللہ ابن عمر ان میں سے ایک ہیں. عبیداللہ بن حر جعفی اس کا ایک اور نمونہ ہے. جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قصر بنی مقاتل میں پہنچے ہیں, امام کو دور سے خیمہ نظر آیا. امام نے دریافت کیا یہ خیمہ کس کا ہے؟ جواب ملا یہ عبیداللہ بن حر جعفی کا خیمہ ہے. امام نے طلب نصرت کے لیے حجاج بن مسروق جعفی کو اس کے پاس بھیجا. حجاج نے وہاں پہنچ کر سلام کے بعد ابن حر سے کہا, اللہ نے تمہیں بڑے شرف سے نوازا ہے, اگر تم اس کی قدر جان سکو. عبیداللہ نے کہا, کیسا شرف؟ حجاج نے کہا, حسین ابن علی نے تمہیں مدد کے لیے بلایا ہے, اگر امام کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اجر عظیم پاؤ گے, اور اگر قتل کر دیے گئے تو درجہ شہادت پر فائز ہوگے. عبداللہ نے کہا, میں نے کوفہ اسی خوف سے چھوڑا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کوفہ آ کر مجھ سے مدد مانگے اور میں ان کی مدد نہ کروں. کوفے میں اب امام کا کوئی ناصر نہیں بچا ہے, سب نے دنیا کو گلے لگا لیا ہے, جا کر کے امام کو یہ بات بتا دو. حجاج کے ذریعے عبیداللہ کا جواب سن کر امام خود عبیداللہ کے پاس تشریف لائے. عبیداللہ نے امام کا گرم جوشی سے استقبال کیا. امام نے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, انت یبن الحر فعلم ان اللہ عز وجل مواخذک بما کسبت واسلفت من الذنوب. اے ابن حر, اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ جل شانہ تمہاری تمام حرکتوں کا حساب لے گا. جو گناہ تم نے ماضی میں کیے ہیں, اسلفت من الذنوب فی الایام الخالیہ, جو تم نے گزشتہ زمانے میں گناہ کیے ہیں, اللہ تمہیں ان سب کی سزا دے گا, کیونکہ ان کا ماضی کوئی اچھا ماضی نہیں تھا. وَأَدْعُوكَ إِلَى نُصْرَتِنَا, میں تمہیں تمہارے گزشتہ گناہوں کے باوجود میں تمہیں اپنی مدد کی دعوت دینا ہے. وَأَدْعُوكَ إِلَى نُصْرَتِ وَأَنَا أَدْعُوكَ فِي وَقْتِ هَذَا إِلَى تَوْبَةٍ تُغْسَلُ بِهَا مَا عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ. آج میں تمہیں ایک ایسی توبہ کی دعوت دینے آیا ہوں کہ اس توبہ کے ذریعے سے تمہارے گزشتہ سارے گناہ دھل جائیں گے. وَأَدْعُوكَ إِلَى نُصْرَتِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ, ہم اہل بیت کی نصرت کی دعوت دینے آئے ہیں. اب حالات ہمارے یہ ہیں کہ اس جنگ میں, اس مارکے میں, فَإِنْ عُوْتِينَا حَقَّنَا, اگر ہمیں ہمارا حق مل گیا, حمدنا اللہ, تو ہم اللہ کی حمد کریں گے, وَقَبِلْنَا, اور اس حق کو ہم قبول کریں گے. وَإِن مُنِعْنَا حَقَّنَا وَرُكِّبْنَا بِالظُّلْمِ, لیکن اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا اور ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. كُنْتَ مِنْ عَوَانِي عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ, تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے حق کو طلب کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے. یعنی خواہ ہمیں ہمارا حق ملے یا ہمیں ہمارا حق نہ ملے, دونوں صورتوں میں تم فائدے میں ہو, دونوں صورتوں میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے. عبیداللہ نے جواب دیا, اے فرزند رسول, اگر کوفے میں آپ کے ناصر و مددگار موجود ہوتے تو میں آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کا دم بھرنے والے بنی امیہ کی تلواروں کے خوف سے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے ہیں. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ مجھ سے ایسی چیز کا تقاضا نہ کریں، میں حتی الامکان آپ کی مالی مدد تو کر سکتا ہوں. میرا یہ بہترین گھوڑا اور یہ بے نظیر تلوار آپ کی نظر ہے. امام نے فرمایا، یبن الحر ما جعناک لفرسک وسیفک، اے ابن حر ہم تمہارے پاس تمہاری تلوار اور تمہارا گھوڑا لینے نہیں آئے ہیں. انما اتیناک لنسالک النصرہ، ہم تمہارے پاس تم سے مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں. فان کنت قد بخلت علینا بنفسک، اگر تم اپنے کو پیش نہیں کر سکتے ہو، اگر تم اپنی جان سے ہماری مدد نہیں کر سکتے ہو، فلا حاجت لنا فی شیئ من مالک، تو ہمیں تمہارے مال و دولت سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یقول، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، من سمع داعیت اہل بیتی ولم ینصرہم علی حقہم الا کبہ اللہ علی وجہہ فی النار، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو شخص میرے اہل بیت کی فریاد استغاثہ کو سنے اور ان کا حق دلانے کے لیے ان کی مدد نہ کرے، اللہ اسے جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے گا. یہ ایک گروہ ہے، حق کو جانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، حق کو مانتے بھی ہیں، مگر حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، البتہ باطل کا بھی ساتھ نہیں دے رہا. ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کے دشمن ہیں. قرآن مجید نے مخالفت حق کے تعلق سے مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے، جو لوگ حق کے مخالف ہیں، حق کے دشمن ہیں. ایک حق ناشناس افراد، قرآن کہتا ہے کہ اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بہت سارے افراد وہ ہیں جو حق کے مقابلے میں آ گئے ہیں، حق سے برسر پیکار ہیں، مگر ان میں سے اکثر افراد وہ ہیں جو حق کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، حق کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر حق کے مقابل میں آئے ہیں. البتہ اس میں کتنے جاہل قاصر ہیں، کتنے جاہل مقصر ہیں، ایک الگ بحث ہے. دوسرا گروہ جن کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے، حق کو پہچانتے تو ہیں مگر حق انہیں ناپسند ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے مگر اسے پسند نہیں کرتے، کیونکہ حق ان کے مادی مفادات کے خلاف ہے. چنانچہ سورہ مومنین میں ہے کہ اکثرهم للحق کارہون، ان میں کی اکثریت وہ ہے جسے حق پسند نہیں آتا، کیونکہ حق کی حمایت قربانی مانگتا ہے، اس لیے حق کو پسند ہی نہیں کرتے. کبھی دولت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی اولاد کی قربانی دینا پڑتی ہے. حق کا دفاع، حق کا ساتھ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. حق کے سامنے ان مفادات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چنانچہ سورہ توبہ آیت 24 میں ارشاد ہوتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله وبأمره. پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر حق کے مقابلے میں تمہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ لگاؤ ہے, تمہارے ماں باپ تمہیں زیادہ محبوب ہیں, تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی بہن, تمہاری بیویاں, تمہارا کنبہ, وہ مال جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے, وہ تجارت جس کے ناکام ہو جانے کا, جس کے خسارے کا تمہیں ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے, وہ مکان جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے, اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. یہ ساری چیزیں لا قیمتی صحیح, مگر حق کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں حق کی بات آ جائے وہاں ماں باپ بھی قربان, اولاد بھی قربان, بھائی بہن بھی قربان, بیوی بچے بھی قربان, مال و دولت قربان, کاروبار قربان, مکان قربان, دکان قربان. اس لیے بہت سارے لوگ حق کو پسند نہیں کرتے. حق کے دفاع کے میدان میں قدم رکھنے والے ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ حق کے پرستار, یہ حق کے متوالے صرف ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے ہوا کرتے تھے, آج بھی موجود ہیں, اس دور میں بھی ہیں. میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. شہید زین الدین قم کے رہنے والے تھے. ایران عراق جنگ کے نامور کمانڈروں میں شمار ہوتے ہیں. 25 برس کی عمر میں شہید ہو گئے. 20-21 برس کی عمر میں حق و باطل کی جنگ کے محاذ میں شامل ہوئے تھے. جب شادی کے سلسلے میں گفتگو کے لیے گھر والوں کے ساتھ لڑکی کے گھر گئے تو وہاں انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب ان کے بولنے کی باری آئے تو ان کا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے لڑکی والوں کو خطاب کر کے کہا کہ میں پہلے ہی سے ایک شادی کر چکا ہوں. یہ سن کر لڑکی والوں کے ہوش اڑ گئے. اگر آپ پہلے ہی سے شادی کر چکے ہیں تو اب یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ جس شادی کو سوچ رہے ہیں کہ وہ شادی نہیں ہے. میں نے جو شادی کی ہے وہ یہ شادی نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. میں نے اس بندوق سے شادی کی ہے حق کے دفاع کے لیے. اگر اس بندوق کو ان کی ہونے والی اہلیہ برداشت کر سکتی ہیں تو بسم اللہ, میں کل محاذ جنگ پر جا رہا ہوں, وہاں شہادت بھی ممکن ہے, نو بیاہتا کا بیوہ ہو جانا بھی ممکن ہے. اگر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں تو بسم اللہ. تو حق کا دفاع, حق کی حمایت, حق کا ساتھ دینا قربانی مانگتا ہے. اور اسے قربانی کی وجہ سے بہت سارے لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. قرآن کی روشنی میں تیسرا گروہ وہ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہیں حق ناپسند ہے بلکہ حق کو جھٹلاتے بھی ہیں, اس کا انکار بھی کرتے ہیں. چنانچہ سورہ انعام میں ہے, فقط کذبوا بالحق لما جاءہم, جب حق ان کے پاس آیا تو حق کو جھٹلانے لگے, تکذیب کرنے لگے. چوتھا گروہ وہ ہے جو تکذیب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف محاذ آرائی بھی کرتا ہے. چنانچہ سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے کہ فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین, جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا, حق کو پہچان تو لیا انہوں نے لیکن حق انہیں ناپسند تو تھا ہی, وہ حق کے مقابلے میں بھی آگے اور کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. عمر سعد اسی چوتھے گروہ میں شامل تھا. عمر سعد حق شناس تھا, حق کو پہچانتا تھا, اچھی طرح جانتا تھا کہ امام حسین حق ہیں اور یزید باطل, لیکن حکومت رائے کے لالچ میں قتل حسین کے گناہ سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرنے کو بھی تیار ہو گیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حسین، صاد سے، سین سے نہیں، وہ امام حسین کی اجازت سے عمر صاد کے پاس پانی دینے گئے، بھیک مانگنے نہیں گئے تھے، حق لینے گئے تھے، کیونکہ امام حسین نے بنی اسد سے یہ پورا علاقہ پانی سمیت 600,000 درہم میں خریدا تھا۔ عمر صاد کی فوج کے آنے سے پہلے امام حسین یہ علاقہ خرید چکے تھے، یہ زمین اور یہاں موجود پانی امام حسین کی خریدی ہوئی ملکیت تھی۔ عمر صاد کی فوج نے اس پر غاصبانہ قبضہ جمایا ہوا تھا، امام حسین نے 2 محرم ہی کو یہ علاقہ خرید کر دوبارہ بنی اسد کے حوالے کر دیا تھا، بس اتنی سی شرط رکھی تھی کہ جب ہمارے زائرین آئیں تو ان کی ضیافت کا فریضہ انجام دینا۔ حسین جب عمر صاد کے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے عمر صاد کو سلام نہیں کیا، عمر صاد انہیں پہچانتا تھا، دونوں میں جان پہچان تھی۔ عمر صاد نے حسین سے کہا، تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاں جاتا ہے تو وہ اسے سلام کرتا ہے۔ حسین نے کہا، بات صحیح ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، میں نے اگر تمہیں سلام نہیں کیا تو وجہ یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اترا انک مسلم، تو اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے؟ ہاذا ماء الفرات تشربه الكلاب والخنازير وابناء رسول اللہ عطشانا، یہ فرات بہ رہی ہے، کتے اور سور بھی فرات سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن رسول کا نواسا پیاس سے تڑپ رہا ہے، رسول کا نواسا پیاسا ہے۔ عمر صاد نے جواب دیا، واللہ انی اعلم حرمت عیسیٰ اہل بیت، خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نے خون حسین کا سودا کر لیا ہے اور میں آخر تک اپنے سودے اور اپنے معاہدے پر قائم رہوں گا۔ جب حسین پلٹ کر آئے تو امام حسین نے پوچھا، کیا ہوا؟ حسین نے جواب دیا، یا ابا عبداللہ یقتلک بالرے، مولا یہ رے کی حکومت کے عوض میں آپ کو قتل کرے گا۔ یہ وہ افراد ہیں جو حق کو جانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ حق کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ حق سے مارکہ آرائی پر تلے ہوئے ہیں، حق کو ختم کرنے پر آمادہ ہیں، اور اسی کے برعکس کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے بھی ہیں، حق کو مانتے بھی ہیں، حق پر عمل بھی کرتے ہیں، حق کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور یہ ساتھ دینے کی جو قیمت بھی انہیں چکانی پڑے وہ قیمت چکانے کو تیار ہوتے ہیں، جتنی بڑی قربانی انہیں دینا پڑے قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، مال کی قربانی، عہدے کی قربانی، منصب کی قربانی، جان کی قربانی، حد یہ ہے کہ اولاد کی قربانی۔ حق کا ساتھ دینے والوں کو اگر دیکھنا ہے، آئیڈیل اگر دیکھنا ہے، اسوہ اگر دیکھنا ہے، کربلا میں نظر آئیں گے۔ حق کا ساتھ دینے والے مرد بھی اور حق کا ساتھ دینے والی عورتیں بھی، کیا جذبہ ہے! حق کا ساتھ دینے کے لیے جو قربانی دینا پڑے قربانی دینے کو تیار ہیں، مرد اپنی قربانی پیش کرنے کو تیار ہیں، عورتوں پر جہاد ساقط ہے، خود تو قربان نہیں ہو سکتی ہیں، गोद के पालों को कुर्बानी के लिए तैयार कर रही है, आमादा कर रही है। अजीजो, अपनी कुर्बानी देना निस्बतन आसान है, लेकिन औलाद की कुर्बानी देना बहुत मुश्किल है।
कैसे कैसे नमूने, कैसे कैसे मंजर करबला के मैदान में नजर आते हैं। मख्तल में है, एक दफा इमाम हुसैन ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो मख्तल की तरफ जा रहा है, उसके कमर से एक तलवार लटक रही है। बच्चा इतना छोटा है कि तलवार जमीन के ऊपर खत देती जा रही है। इमाम हुसैन ने असहाब से कहा, कौन बच्चा है, किसका बच्चा है, देखो कहां जा रहा है। असहाब आगे बढ़े, बच्चे को लेकर के इमाम हुसैन की खिदमत में आए। कहा, बेटा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? कहा, मौला आपकी नुसरत के लिए मैदान में जा रहा हूं। मैं इसी बूढ़े सहाबी मुस्लिम अपनी औसजा का बेटा हूं जिसका जनाजा आपके सामने रखा हुआ है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा खैमे में पलट जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का गम काफी है। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, एक दफा दर खैमा से किसी खातून की आवाज आती है, मौला मुस्लिम ने अपनी कुर्बानी पेश की है, मेरी तरफ से इसे कबूल कर लीजिए। अजरकुम अल्लाह, जब कुर्बानी का ये जज्बा आम लोगों का है तो अहले बैत का क्या जज्बा रहा होगा, इमाम हुसैन का क्या जज्बा रहा होगा। अजीजो, मकातिल में यही मिलता है कि इमाम हुसैन के पास जब भी, जो कि शहीदों का, करबला के मुजाहिदों का ये अदब था, ये तहजीब थी, को मैदान में जाने से पहले इमाम हुसैन की खिदमत में इजाजत के लिए जरूर आते थे। जब भी कोई मुजाहिद इमाम हुसैन की खिदमत में इजाजत के लिए आया है तो इमाम हुसैन ने उसे आसानी से इजाजत नहीं दी। कल मैंने अर्ज किया था कि औनो मोहम्मद को हुसैन ने आसानी से इजाजत न दी जब तक जनाब जैनब सिफारिश के लिए न आ गई। जनाब कासिम को उस वक्त तक इजाजत न मिली जब तक बाप का वसीयतनामा लेकर के न आए। लेकिन अजीजों, बस करबला का एक शहीद ऐसा है कि जैसे ही वो आया है इजाजत के लिए, हुसैन ने फौरन इजाजत दे दी। मक्तल का जुमला है, इस्ताजना फाजना, जैसे ही उसने इजाजत मांगी हुसैन ने बगैर पसो पेश फौरन इजाजत दे दी। सुनना चाहते हैं वो कौन है? अरे वो हुसैन का कड़ियल जवान बेटा जिससे हुसैन को सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। हुसैन को अली अकबर से दोहरी मोहब्बत थी, जवान और लायक बेटा भी था और नाना की शबीह भी था। जब कभी नाना की ज़ियारत का शौक होता था, हुसैन अली अकबर के चेहरे को देख लिया करते थे। लेकिन अजीजों, जब अली अकबर आए हैं बाप से इजाजत के लिए, इमाम हुसैन फरमाते, जाओ बेटा, जाओ बेटा, तुम्हें इजाजत दे दी। इस्ताज़ना फ़ाज़ना, इजाजत मांगी फौरन। फा का लफ्ज़ अरबी में वही इस्तेमाल होता है जहां कोई फासला न हो। हुसैन कहते, बेटा जाओ, लेकिन हाँ, जाने से पहले फूफी जैनब से रुख्सत जरूर हो लेना, क्योंकि जैनब ही ने तुम्हें 18 बरस पाला है। अली अकबर फूफी से रुख्सत होने के लिए खैमे में आते, जैसे ही बीवियों को खबर मिली कि अली अकबर भी मैदान में जा रहे हैं, सारी बीवियां अली अकबर के खैमे में इकट्ठा हो गई। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, या अली इरहमला गुर्बतना, ए अली अकबर कुछ तो हमारी बेकसी पे रहम करो। अली अकबर कहते, बीबियों अगर आप रखो था ना आपको अपनी बेकसी का ख्याल, हाय मेरा बाबा भी तो यको तनहा रह गया है। बीबियों ने कहा, जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज। जैसे ही ये आवाज जनाब जैनब के कान में पहुंची, जनाब जैनब आई, क्या कहा? बेटा मेरे लाल, मरने जा रहे हो क्या? बुफी ने तुम्हें 18 बरस इसी दिन के लिए पाला था। जनाब अली अकबर कहते, फूफी अम्मा, अगर आप मुझे मना कर देंगी तो मैं हरगिज न जाऊंगा, लेकिन फूफी अम्मा एक बात याद रखिए, जब महशर के दिन दादी फातिमा आपसे पूछेंगी, जैनब ये बता, तुझे हुसैन ज्यादा अजीज या अली अकबर, तो दादी को क्या जवाब दीजिएगा? ये सुनना था कि जनाब जैनब ने कहा, जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज। अरे भाई, पर से हजार अली अकबर कुर्बान। अजरकुम अल्लाह, جناب علی اکبر جب خیمے سے نکلنے لگے بیویوں نے کہا علی اکبر ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. علی تو علی اکبر بیویوں کے درمیان سے ایسے گزرے جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ اٹھتا ہو. حمید بن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. جب میں نے وجہ معلوم کی تو پتا چلا کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں پیچھے سے کوئی کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا ہے علی اکبر رک جاتے ہیں. اے عزیزو یہ کون ہے جو علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ رہا ہے؟ بیبیاں تو اجازت دے چکی زینب تو رخصت کر چکی ارے کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کا شانہ پکڑتا بازو پکڑتا کرتے کا دامن نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں چھوٹی بہن سکینہ آگے بڑھ کے علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ لیتی ہے. بھیا علی اکبر بہن کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما, مال کی محبت, عہدے کی محبت, جان کی محبت, اولاد کی محبت, کنبے کی محبت ہمیں حق کا ساتھ دینے سے روک نہ سکے. ہم ان سب چیزوں کو راہ حق میں قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار اور آمادہ رہیں. بار الہ شیعان حیدر کرار, محبان اہل بیت اطہار, زائران سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره.
سبیل مقدد قرآن و اہل بیت سے عقیدت کامیابی کی ضمانت.